ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک دم سے بات نکل گئی, بات یہ ہے کہ یہی ہو رہی تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دیتے ہیں تو ایک ہی بات سے جو ہے وہ زندگی بن جاتی ہے, یعنی وہ بنیاد پڑ جاتی ہے جس میں ترقی ہوتے ہوتے انسان کامل ہو جاتا ہے, کمال تک پہنچ جاتا ہے, اللہ والا ہو جاتا ہے, ولایت اس کو مل جاتی ہے. تو اس لیے شیخ کے ساتھ ساتھ رہنا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, چپکے رہو شیخ کے ساتھ. بلکہ ہمارے حضرت یہاں تک فرماتے تھے کہ تاک جھانک میں رہو شیخ اس وقت کیا کر رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. بعض لوگ دور دور رہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص بات کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, سب کے لیے ہوتی ہے بات. اور جب کسی سے کوئی بات اکیلے میں کہنی ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ذرا تنہائی چاہیے, یا آپ دور چلے جائیں. تو کان, اپنے کان متوجہ رکھے, دل متوجہ رکھے شیخ کی طرف, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کام بن جاتا ہے. اور اگر استغنا برتا تو پھر محروم رہنے کا اندیشہ ہے. الحمدللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم اسی طرح رہنے کی ہمیں توفیق ملی. حضرت جب علیل ہو گئے تو حجر شریف میں آرام فرماتے تھے, مجلس کے لیے باہر تشریف لائے, پھر حجر شریف میں اندر تشریف لے گئے. چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کمرے کا بھی ایک تہائی ہوگا. اسی میں حضرت نے 10 برس گزارے, اسی کمرے. بس دینی سفر کے لیے کہیں باہر تشریف لے گئے تو لے گئے, ورنہ یہ نہیں کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں یہاں لے رہے ہیں. اسی کمرے کے اندر 10 برس حضرت نے گزارے. رکھتا ہے مست مجھ کو خزانہ یہ قلب کا, ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں لیے ہوئے. حضرت کا شعر یاد آتا. رکھتا ہے مست مجھ کو یہ خزانہ یہ قلب کا, اللہ کی محبت کا جو خزانہ میرے قلب میں ہے. دنیا کا کوئی حسین سے حسین منظر, حسین سے حسین لیلا ہو, لذیذ سے لذیذ کھانا ہو, گھومنا پھرنا عیاشی عیش و عشرت, جو مستی میرے قلب میں ہے. رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا, قلب میں میرے جو اللہ کی محبت کا خزانہ ہے مجھے مست رکھتا ہے. سارے حسین مناظر سے مجھے مستغنی رکھتا ہے, سارے لذیذ کھانوں سے مجھے مستغنی رکھتا ہے, سارے حسینوں سے مجھے مستغنی رکھتا ہے, ساری کائنات کی دولت سے بھی مجھے مستغنی رکھتا ہے, سلطنت سے بھی مستغنی رکھتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں لیے ہوں, میرے دل کے اندر کچھ ارمان دفن ہیں, میری خواہشات دفن ہیں, میں نے ان کا خون کر دیا, دفن کر دیا, پورا نہیں کیا. کیوں نہیں پورا کیا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف, اللہ کی پسندیدگی کے خلاف. اس لیے اس پونے تمنا کا, ان خواہشات کو دفن کرنے کا انعام مجھ کو مل گیا. رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب, قلب کا خزانہ مجھ کو ہر وقت مست رکھتا ہے. مجھے اور کوئی دولت کی کوئی خواہش نہیں رہی اس کے آگے. سب ساری دن کائنات کی دولت, سائر کائنات کی لذات مجھے پھیکی پڑ گئی اس دولت کے آگے. کیوں؟ خالق لذات دل میں, جس کے دل میں خالق لذات ہو وہ پھر کس لذت کے پیچھے پڑے گا؟ جس کے دل میں خالق لیلائے کائنات ہو پھر کیوں لیلا کے پیچھے بھاگے گا؟ جس کے دل میں خالق حسن ہو موجود تو پھر کس حسن کے پیچھے بھاگے گا؟ جس دل کے اندر خالق شمس و قمر ہو پھر وہ ان شمس و قمر سے کیوں متاثر ہوگا, ہے نا؟ اور جس دل میں بادشاہوں کو بادشاہوں کی سلطنت کی بھیک دینے والا ہو پھر وہ کسی سلطنت کی لالچ کرے گا؟ حضرت عجیب بات فرماتے تھے کہ کوئی اس کبھی سنا ہے کہ وزیر اعظم یا بادشاہ نے ٹھیلے پر سے آلو چرایا ہوں. ابھی سنا ہے اتنے بڑے آدمی ہیں وہ آلو چرائے گا کوئی؟ جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے خالق کائنات, پھر وہ ان ان حسن کے پیکروں کو, ان محتاجوں کو, ان غلاموں کو, مٹی کے کھلونوں کو کوئی گھاس ڈالے گا؟ اس کے اندر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو جاتا ہے, ساتوں زمین و ساتوں آسمان سے زیادہ بڑھ کر اس کا دل وسیع ہوتا ہے ظرف, اس لیے کہ خالق ارض و سما اس کے قلب میں. وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ اس دل کو بڑا کر دیتے ہیں, اس کا ظرف بڑا ہے. یہ وہ بیماری والا بڑا نہیں, بیماری بھی ہوتی ہے دل بڑا ہو جاتا ہے, کہتے دل کا سائز بڑھ گیا ہے, بڑی پریشانی ہے, تو وہ سائز نہیں ہے, وہ نہیں ہے بیماری, اس کا ظرف پڑ جاتا ہے, کالا ظرف ہو جاتا ہے, گھٹیا ظرف نہیں رہتا. مردہ لاشوں کی لاشوں کو وہ نوچ نوچ کے نہیں کھاتا, ان کا گو گو اور پیخانے کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا. اس لیے بھائی شیخ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے, یہ محبت کی بات ہے اور سمجھداری کی بات ہے, عقل مندی کی بات ہے. اور دوسری بات میں نے یہ بتا دی کہ جن لوگوں کو انتظار ہو وہ ایک طرف کو کھڑے ہوں, یہ خواتین کے آنے کا جو راستہ ہے اس میں اس کے قریب بھی نہ رہے, دور کھڑے ہوں تاکہ ان کو کوئی تشویش نہ ہو کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لیں. سر خواتین الحمدللہ پردے میں آتی ہیں, برقعے میں آتی ہیں, لیکن برقعے کو بھی مت دیکھو, ہمارے حضرت نے تو یہ سکھایا, برقعے کو بھی مت دیکھو, برقعے والے کو بھی مت دیکھو. اور خواتین کے لیے نصیحت یہ فرمائیے کہ برقعوں کو چمکدار اور لیسیں لگا کے اور ڈائمنڈ گلیس لگا کے نگینے لگا کے مت رکھو, سادہ برقع پہنو, کیونکہ یہ جو چمک تمک لگاؤ گی تو یہ کون سی کس کے لیے لگائیے, کوئی تو دیکھے گا اس کو, کس کے لیے لگائیے؟ سادہ برقع پہنو, ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو, چست مت پہنو, چست پہننے سے اعضائے شرم ظاہر ہوتے ہیں, عورت کا تو پورا جسم سطر ہے, وہ اعضاء کو ظاہر کرنا کیسی بے حیائی کی بات ہے. ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے, آنکھوں کے نقاب ہونے چاہیے, باریک ہو یہ تاکہ اس میں سانس لینے میں دشواری نہ ہو. دین ہمارا مشکل نہیں ہے, مشکل بنا لیتے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے. باریک اس کا نقاب ہو, آنکھوں سے صحیح نظر آتا ہو, اور احتیاط سے چلو, حیا سے چلو, پردہ کر کے چلو. اور مردوں کو چاہیے کہ ایک طرف گھوم کے کھڑے ہوں اور دور رہیں راستے سے. ہم تو یہاں بہت کہہ چکے ہیں کہ اللہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک گھر یہاں پر اور ہمیں دے دے جہاں خواتین الگ سے جمع ہو جائے کریں, وہ راستہ ان کا ایک ہی نہ ہو, قریب قریب ہے راستہ, مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ ایک گھر ہمیں اور یہاں کسی کے دل میں ڈال دے, اپنا گھر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دے دے, تو آسانی ہو جائے گی کہ عورتوں کا راستہ بالکل الگ ہو جائے اور مردوں کا الگ ہو جائے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, ان کو بھائی یہاں کرسی اور ہے کہ ان کو اوپر بٹھاؤ ورنہ مجھ کو تشویش ہوگی. نہیں آپ کو اوپر ہی بیٹھے, ان کے لیے ہے کرسی. تکلیف اچھا ہوں گے, پہلو بدلتے رہیں گے, میں بھی پہلو بدلتا رہوں گا. چلیے آگے کرسی, کسی بیٹھ جائیے.
ان کو دیکھوں, یہ نیند کو
مجھے نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے، کوئی سوئے نہیں. جزاک اللہ کہیے، جب کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کے ذریعے سے نعمت ملے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. جو ذریعہ ہو نعمت کے ملنے کا اس کا بھی شکریہ ادا کرنا سکھایا گیا ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے آج سے 600-700 برس پہلے کے، شاہ خوارزم کے نواسے تھے، سگے نواسے، بادشاہ کے نواسے، بڑے عالم تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ ان 500 علماء ان کی سرکردگی میں رہتے تھے ہر وقت، 500 علماء. مگر علمیات تو تھی، درسیات تو تھی، عشقیات نہیں تھی، محبت نہیں تھی، عاشقانہ والہانہ تعلق اللہ سے نہیں تھا، علم بہت تھا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کبھی اللہ تعالیٰ پیاسوں کے لیے کنویں کو بھیج دیتے ہیں، کنویں کو پیاسوں کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور کبھی پیاسوں کو کنویں کے پاس بھیج دیتے ہیں. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلح، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. جہاں بندے تڑپ رہے ہیں اللہ کے لیے، وہاں اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے ہیں کہ بندے ہمارے پاس آئیں اور ہماری محبت حاصل کریں، جنت میں رہیں، آرام سے رہیں، دنیا میں بھی آرام سے رہیں، آخرت میں بھی آرام سے. تو بہرحال حضرت شمس الدین ترویزی اس زمانے کے بزرگ تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے سینے میں آپ کی عشق و محبت کی جو آگ ہے وہ کوئی ایسا سینہ مجھے عطا کر دیجئے کہ میں، اب تو میرا آخری وقت آ گیا، تو یہ میرے، یہ آگ آپ کی عشق و محبت کی میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی، چاہتا ہوں کہ یہ آگ سینے سے کسی سینے میں منتقل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم کونیا جاؤ، کونیا ترکی کا شہر ہے. یہ کونیا چلے گئے، سفر کیا انہوں نے، اور وہاں چاول فروشوں کے بازار میں، مارکیٹ میں جا کے بیٹھ گئے، وہیں رہنے لگے. ایک دن مولانا رومی کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی متاثر ہو گئے، کیونکہ اللہ کی محبت، اور جس دل میں اللہ ہو تو اس کی آنکھیں بتا دیتی. تو جا کر عرض کیا کہ حضرت آپ سے تعلق کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت سیکھنا چاہتا ہوں. کہا ہمارے پاس کیا ہے، اللہ والے اپنے کو مٹاتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو کیا شعر پڑھا کہ بوئے میرا گر پسے مجنوں کو نہ، چشم مست خیش تن راچوں کو نہ. کہہ رہے ہیں کہ شرابی اگر الائچی چبا لے تو منہ کی بدبو کو تو چھپا لے گا، لیکن مست آنکھوں کو کہاں لے جائے. الائچی چبا کر شراب کی بدبو چھپ گئی، اس میں معتدل ہو گئی، لیکن آنکھیں جو مست ہوئی ہوئے نشے سے اس کو کہاں لے جائے. تو پیروں میں پڑ گئے کہ آپ مجھے کچھ دے دیجئے. پھر وہ تعلق پیدا ہو گیا. جب تعلق پیدا ہو گیا اور اللہ کے عشق و محبت کی آگ لگ گئی، تو اب شمس الدین تبریزی کا بستر اور ان کی جوتیاں، یہ مولانا روم جو 500 عالم کے سرپرست تھے اور شاہ خوارزم کے نوازے تھے، وہ اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کا بستر لیے گلی گلی گھوم رہے ہیں، پیچھے وہ آگے آگے جا رہے ہیں، یہ ان کا بستر اپنے سر پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں، شاہ خوارزم کا نواسا. اس کو فرمایا کہ ای چنی شیخ گدائے کو بکو، عشق آمد لا ابالی فتح. مارے کہ یہ اب شاہ خوارزم کا نواسا، جب اللہ کی محبت نے ان کے دل کو چن لیا، اللہ کی محبت ان کے دل میں نفوذ کر گئی، تو جس کے ذریعے سے یہ نعمت ملی تھی، اب اس کا بستر اٹھائے اٹھائے پیچھے پھر رہے، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. اس کو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عشق آ جاتا ہے تو آدمی سارے مخلوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں. عشق آمد لا ابالی فتح، ڈر جاؤ، عشق آ گیا آپ میرے دل میں، ہے نا. تو یہ چنے شیخ ہے گدائے کو، کہ اپنے شیخ کے پیچھے فقیروں کی طرح یہ پھر رہے ہیں، کیونکہ دولت اتنی زبردست ملی تھی اتنی زبردست دولت ملی تھی ان کو اپنے شہر سے کہ وہ ان کے شکر گزاری میں شاہ فاضل کا نواسا اور اتنا بڑا عالم 500 علماء کا سرپرست اپنے سر پر بستر لیے. یہ ہو جاتا ہے کہ پھر مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں رہتی, نفس کو نفس مٹ جاتا ہے, میں کچھ ہوں, میں شاہ کا نواسا ہوں, میں اتنا بڑا عالم ہوں, سب مٹ گیا. اور جہاں یہ مٹ گیا کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, بس کام بن گیا, پھر اللہ مل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا ہم دے دیں آپ کو, کیا آپ کو مل جائیں, کیا طریقہ ہے آپ سے ملنے کا. تو آواز آئی کہ تا نفسک و تعال, کہ اپنا نفس کو ہٹا دو اور مجھ سے مل لو. نفس حائل ہے اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان, نفس کا حجاب. یہی محنت مشائخ کرتے ہیں, نفس مٹاتے ہیں, میں کچھ ہوں یہ بات مٹاتے ہیں. کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں, کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ چیز ہوتی ہے بزرگوں سے, یہ چیز حاصل کرنے کی ہوتی ہے. ہم کہاں کن چکروں میں رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اثرات ہو گئے ہیں, کچھ روحانی علاج کرتے ہیں, کچھ فلاں کام ہو گیا, یہ مسئلہ پڑ گیا, یہ مسئلہ پڑ گیا, بھائی اس کے لیے بھی دعا کرا لو, وظیفہ بھی پوچھ لو, لیکن لینے کی چیز بزرگوں سے ہی ہے. داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اندر کچھ ہے بات, ہم کچھ ہے, لوگ کیا کہیں گے. بار بار ہم سناتے ہیں کہ ابو طالب کو ہدایت نہیں ہو سکی. کیوں ہدایت نہیں ہو سکی؟ ان کو یہی بات پیش نظر تھی, لوگ کیا کہیں گے, میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر آ گیا چچا. سردار تھے قبیلے کے, بڑے لوگ تھے, تو انہوں نے اپنی ناک نیچے نہیں ہونے دی. ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا, اس کا نام ابو الحکم تھا, ابو الحکم بڑی حکمت کی باتیں کرتا تھا وہ ان کے حساب سے, لیکن اپنے حرکتوں کی وجہ سے, کرتوت کی وجہ سے ساری دنیا اسے کس نام سے جانتی ہے, ابو جہل. کسی سے نام پوچھو اکثر کو نہیں معلوم ہو اس کا اصل نام, ابو الحکم اس کا لقب تھا, اور اس کا اصل نام تھا عمر ابن حشام, عمر ابن حشام. لیکن قیامت تک کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ اپنی کرتوت کی وجہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی وجہ سے, اسلام دشمنی کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے. یہ اسلام دشمنی کیوں تھی اس میں, اور یہ نبی کو کیوں ستاتا تھا, امت کو کیوں ستاتا تھا, صحابہ کو؟ تکبر تھی. حتیٰ کہ آخر میں جب اس کے قتل کا موقع آیا, اس کو جہنم رسید کرنے لگے, تو اس نے کہا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا, نیچے سے, اوپر سے نہیں کاٹنا, نیچے سے کاٹنا, تاکہ رکھا ہوا ہو سر تو میرا سر اونچا رہے. اتنا تکبر تھا ظالم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون وہ تھا, میری امت کا فرعون یہ ابو جہل. تو ابو طالب میں کیا بات تھی کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بھتیجے کے دین پر آ گیا ہے, لوگ کیا کہیں گے. یہ بڑا خطرناک مرض ہے, اور کسی کی محنت کی جاتی ہے مشائخ کے پاس نفس کو مٹانے کی. ہم کچھ ہیں, ہم نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ہم نے مدرسہ پڑھا ہوا ہے, ہم نے تدریس کی ہوئی ہے, ہم ناظم ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں. بس جس نے سمجھا کہ میں فلاں ہوں وہ کچھ بھی نہیں, اور جس نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی, خالی ہوں, تو بس اس کا برتن بھر دیا جاتا ہے. اور جو کہتا ہے میں کچھ ہوں, برتن بھرا ہوا ہے, برتن بھرے برتن میں کیا ڈالے گی. یہ محنت کی جاتی ہے, نفس کو مٹایا جاتا ہے. اسی لیے جو آدمی شیخ سے دور دور رہتا ہے, مستغنی رہتا ہے, اس کے دل میں کچھ بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ ہیں, اور جس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی وہ جھکا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنی جھکی بھی ہوتی ہے, پھلوں کے وزن سے جھکی بھی ہوتی ہے. تو جس میں مال ہوتا ہے اس میں توازو ہوتی ہے, اور جس میں مال نہیں ہوتا وہ ٹہنی اکڑی بھی ہوتی ہے, پھل نہیں ہے اس میں اکڑا ہوتا ہے. اب کسی کو اوپر بٹھا دیا تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں پانی کا بلبلا ہے, کتنا بے حقیقت ہوتا ہے. پانی کا بلبلا کبھی کسی نے پانی کے نیچے دیکھا ہے؟ ہمیشہ اوپر تیرتا رہتا, کچھ بھی نہیں ہے. और ये सब ये सोचे कि तराजू का जो पलड़ा हल्का होता है वही ऊपर होता है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऊपर बैठने से मेरी कोई हैसियत नहीं बढ़ गई। मेरी हैसियत तो जब है जब अल्लाह ताला मुझे पसंद करे, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरी कीमत जब है। एक लाख मखलूक वाह वाह करें, वाह साहब आप बड़े हो, आप बड़े आलिम, बड़े उलू में आपके साथ बड़े आप पहुंचे हुए हैं, ऐसी बात तो हमने कभी सुनी नहीं, आप तो बड़ी चीज़ है भाई, वाह वाह हो रही। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एक लाख गुलाम हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मालिक आपसे नाराज है, कह रहे हैं आप कुछ भी नहीं है, आपने मेरा सारा सब काम सत्यानाश किया, तो आप बताइए किसकी कीमत होगी, मालिक के कहने की कीमत होगी या गुलामों के कहने की कीमत। मालिक गुलाम कितने भी हो, एक लाख हो, दस लाख हो, गुलाम गुलाम सारे जमा मिलकर जमा भी हो जाए, गुलाम जमा गुलाम गुलाम, और जो मालिक राजी हो गया बस फिर उसकी कीमत है। इसलिए ऊपर बैठो नीचे बैठो, असल तो बात जब है कि जब दिल में कुछ हो, दिल में अल्लाह हो, दिल में अल्लाह का खौफ हो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, तो दाढ़ी रखने की हिम्मत नहीं हो रही। तो क्या है कि कुछ बात है कि हम दाढ़ी रख लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बाज़े लोग हसीनों के चक्कर में दाढ़ी नहीं रखते, औरतों से मेलजोल हैं, औरतों से ताल्लुकात हैं, पर्दा नहीं करते, ना महरमों से बेतकल्लुफी रखते हैं, दफ्तर हैं, काम की जगह हैं, मदारिस हैं, स्कूल हैं, ये फितना हर जगह है, इल्ला माशाल्लाह, बल्कि इल्ला मा रहिमा रब्बी, इस पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है वो बचा हुआ है, वरना कोई जगह महफूज नहीं है औरतों के फितने से, हसीनों के फितने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह भी मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन निसा, औरतों के फितने से आपकी पनाह चाहता हूँ। बुड्ढे भी इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, इस्तेमाल समझे, इस्तेमाल हो जाते हैं। शैतान ने दावा किया था कि अगर राबिया बसरिया और हसन बसरी तन्हाई में जमा हो जाएं एक जगह तो उनका मुकाला करा दूंगा, इतना बड़ा दावा किया। इसलिए इस फितने से दूर रहो, तुम आलिम हो, फाजिल हो, कुछ भी हो, जालिम अगर रहे तो मेरी अंजुमन से दूर, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, जालिम अगर रहे तो मेरी अंजुमन से दूर, ए हुस्न तेरा इश्क पे एहसान रहे, मेरा इश्क इलाही इससे मुतासिर हो रहा है, मेरा ईमान इससे जला जा रहा है, मेरा ईमान इससे बर्बाद हुआ जा रहा है, तेरी कुर्बत से मेरे घी का कनस्तर फटा जा रहा है, मुझे जो अंदर अल्लाह ने ताकत दी है वो ताकत जो हलाल जगह इस्तेमाल करने की है वो हराम जगह निकली जा रही है, समझिए। इसमें बुड्ढे भी जो है होशियार रहे, बल्कि बुड्ढे ज्यादा होशियार रहे। इसके ऐसी बातें हैं, हम आपको कोई पूछना चाहे हम बता देंगे अलग से। बुड्ढे ज्यादा होशियार रहे, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बल्कि बुड्ढे ज्यादा होशियार रहे और बुड्ढों से औरतें ज्यादा होशियार रहे, ना महरम बुड्ढों से, ये हमारे हजरत की नसीहत है, मेरी नहीं है, मैं बुजुर्गों की बातें बतलाता हूँ, अपने शेख की बातें बतलाता हूँ। अल्फाज 19-20 हो सकते हैं लेकिन इंशाल्लाह ताला रूह गलत नहीं होगी, मफहूम गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। फरमाया कि बुड्ढी कार पुरानी कार होती है, उसकी ब्रेक यहाँ लगाओ तो 10 फुट आगे जाके रुकती है कि नहीं। नई कार होती है, जवान आदमी होता है, उसमें ईमानी दर्द होती है, जब्त की कुवत होती है, फौरन वो खौफ खुदा से मुतासर हो जाता है, भाई नहीं देखना नहीं, आंखों का जिना है, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी, अल्लाह और रसूल की लानत का मुस्तहिक हो जाऊंगा मैं, वो जब्त कर लेता है। लेकिन बुड्ढे बुड्ढी कार जो होती है वो कहती है जरा चू चू चर चर चू चू चर चर, जरा थोड़ा इधर देख लिया उधर देख, हम तो बुड्ढे हमें क्या कुछ भी नहीं है, हम तो हिजड़े हो चुके हैं, और सुना नहीं है कि मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता, तो क्या मतलब है, यही मतलब है। इसलिए हमारे हजरत ने फरमाया कि बूढ़े आदमी को ज़्यादा होशियार रहना चाहिए और औरतों को बुढ़े से ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, वरना कभी यतीम के सर पर हाथ रख देगा लोग कहेंगे ये तो बुढ़ा है, बाल सफ़ेद हैं इसके, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उसका काम तमाम हो जाएगा बुढ़े का। इसीलिए खालू अक्सर ख़ानदानों में खालू बड़ा माना जाता है, बुजुर्ग शख्सियत होता है, मगर हजरत ने हमारे उसके क्या नाम रखा है, बालू, खालू बरवजन बालू, भालू से होशियार रहो, भालू से होशियार रहना चाहिए कि नहीं, भालू से होशियार रहो। तो बुढ़े लोगों को चाहिए कि अपने आप को बुढ़ा तस्वूर तो करें कि हम बूढ़े हैं, तो ये सोचें कि बस अब खेती हमारी सफ़ेद हो गई, काटने के वक्त आ गया है, खेती कटने का वक्त आ गया है, बाल सफ़ेद हो गए, खेती कटने का वक्त आ गया, लिहाजा अब समझ जाओ, सुधर जाओ, अपने आप को बुढ़ा तस्वूर करके यतीमों के सर पे, यतीम बच्चियों के सर पे हाथ मत फेरो। तो हाँ, ये शैतान ला देता है कि बच्ची के बाल पे, हर यतीम के हर बाल के हाथ फेरोगे तो हर बाल के बराबर एक नेकी मिलेगी। तो ये नामहरमों के लिए नहीं है, बहरीज लड़कों के लिए नहीं है, बहरीज लड़कों के साथ भी जो है बुढ़े भी मुलव्वस हो जाते हैं। या आज मैं आपको खुली खुली बात बता रहा हूँ साफ साफ, इसलिए सब होशियार रहो। देखो, खुदा को मुंह दिखाना है, वहाँ पूछा जाएगा, इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक कानों का भी सवाल होगा, आंखों का भी सवाल होगा और दिल का भी सवाल होगा। ये आयत तो उन लोगों के लिए है जो बग़ैर शरई दलील के बदगुमानी कायम कर लेते, शौहर ने बीवी पे इल्ज़ाम लगा दिया, कुछ देखा नहीं, खाम खाए बदचलनी का इल्ज़ाम लगा दिया, पकड़ जाएगी इसकी गर्दन, जालिम की गर्दन ना भी जाएगी क़यामत के, बग़ैर देखे किसी के मुतालिक बदगुमानी लेना, इसने हम पे जादू कराया, इसने हम पे असरात करा दिए, इसने हमारे साथ कोई गड़बड़ कर दी, अभी हमारा पैसा यहाँ रखा था कहाँ गया, इसी ने लिया होगा, मासी ने लिया होगा, काम वाली ने लिया होगा, तुमने देखा, गलती तुम्हारी है, तुमने उसको ऐसी जगह क्यों रखी, लापरवाही क्यों की, पैसे को खुला रखते हैं, पैसे को ताले में रखते हैं, क्यों किसी को आपने चोर बनने का मौका दिया, क्यों किसी की नीयत खराब होने का मौका दिया, जरा सा बीमार हो गए फुला ने हमारे ऊपर कुछ जादू करा दिया, कुछ करा दिया, जरा चील ने घोंसला बना लिया घर पे, अरे नौसत का साया। ज़ालिमो, हकीम उल्लमा करामतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन की वो घड़ी जिस वक्त वो अल्लाह को नाराज कर रहा होता है, वो मोमिन की सबसे मनहूस घड़ी है। नहुसत तो गुनाहों से आती है, तुम रात रात भर टीवी देखो, नंगी फिल्में देखो, गाने बजाने सुनो, नामहरमों के साथ बेतकल्लुफी करो, भाभी साली के साथ खुशगप्पियां करो, हरामकारियां करो, और फिर कहो कि ये चील ने घोंसला बना लिया, नहुसत आ गया, या फला फला पीर जो है जिसके दाढ़ी भी नहीं थी वो हमें बद्दुआ दे गया, गड़बड़ हो गई, या फला आदमी ने हमें ऐसी नजर से देखा था, हमारे साथ गड़बड़ हो गई। ये बदगुमानियां, ये आयत इस पे नाजिल हुई कि बगैर किसी शरई दलील के कोई आदमी किसी को इल्जाम देता है या दिल में गुमान ले लेता है कि इसने ये काम किया, तो इस पे है ये आयत। लेकिन ये पूरी जो है आयत, ये हर मामले के बारे में, हर मामले के बारे में सवाल होगा, पूछ होगी। तो दिल के गुनाह भी हैं, दिल में गंदे ख्यालात लाना, नामहरमों का तसव्वुर लाना और अपने गुज़िश्ता गुनाहों की रील चलाना, ये भी शैतान का एक धोखा है, गुज़िश्ता गुनाहों की रील चला देते, अब अल्लाह वालों से जुड़ गया, गफलत की जिंदगी छोड़ दी, गुनाहों को छोड़ दिया, गंदी फिल्में देखना छोड़ दी, गाना सुनना छोड़ दिया, मालूम हो गया कि भाई ये कानों का जिना है या आंखों का जिना है, लानत का सबब है, अल्लाह की अल्लाह से दूरी का सबब है, मौत करीब है, अब आखिरत की तैयारी करनी शुरू कर दी, किसी अल्लाह वाले के पास जुड़ना शुरू कर दिया, सोहबत में आने लगे, अब शैतान यहाँ दूसरा चक्कर चला जाता, तरह तरह से बहकाता है, पिछले गुनाहों की रील, फर्स्ट ईयर की, मैट्रिक की, फला क्लास की रील चलाता है, क्या ऐसे ऐसे गुनाह किए, उसी में हराम हराम मजा ले रहा है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों को याद करने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमें अपनी याद के लिए पैदा किया, गुज़िश्ता जो गुनाह हो गए उन पे माफ़ी मांगो, इस्तग़फ़ार करो, रो अल्लाह से कि अल्लाह तौबा करो कि अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे, गफलत हो गई, माफ़ी मांगते माफ़ी मांगो, फिर उनको भूल जाओ, उम्मीद रखो पूरी अल्लाह से कि माफ़ हो गया हो। अल्लाह ताला को हमारे गुनाहों से कोई नुकसान नहीं होता भाई, हमें खुद नुकसान पहुँचता है, माफ़ी मांग ली अल्लाह ताला सब साफ कर, रील पूरी साफ हो गई, फरिश्तों से भी बुला देते हैं। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला क्या क्या अपने बंदों से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं, किस कदर ताल्लुक है अल्लाह को अपने बंदों से, उसके बावजूद बंदे जो है अल्लाह से भागे जा रहे हैं। या अय्युहन्नासु मा गर्रका بے ربک الکریم، ارے تمہیں کیا ہو گیا ظالموں، تمہیں کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہے کہ اپنے رب کریم سے تم دور بھاگے جا رہے ہو، کیوں دور ہو رہے ہو؟ فرمایا کہ چار گواہ ہوتے ہیں گناہ کرنے میں، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے چار گواہ ہوتے ہیں، ایک وہ زمین جس پر وہ گناہ کرتا ہے، اور دوسرے وہ اس کے اعضاء اور جوارح، یہ اعضاء بولیں گے، کیا آیت ہے مولانا اماں کے پارے میں ہے نا، ہاں کیا آیت ہے وہ کوئی بتائے حافظ میاں، تمہارے ہاتھ بھی بولیں گے یہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے بھی گناہ بلا دیتے، یہ گواہی نہیں دے سکیں گے، بلا دیں گے، کتنے کریم مالک ہیں، زمین سے بلا دیں گے، زمین گواہی دے گی کہ جو اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، زمین گواہی دے گی کہ اس زمین ہم پر اس نے اس جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، ظالم نے اس فلاں نامحرم کو تاکا تھا، فلاں بے پردہ عورت جا رہی تھی اس کو تاکا تھا، فلاں زنا کیا تھا، فلاں آنکھ بد نظری کی تھی، بد نگاہی کی تھی، گالی دی تھی، جو بھی کیا تھا، تو زمین گواہی دے گی اور یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ گناہ کرنے فلاں جگہ گیا، نیٹ کیسے نے کیا تھا برے ارادے سے، فلاں جگہ گیا تھا برے ارادے سے، سنیما گیا تھا، جہاں بھی جو بھی گناہ، زمین گواہی دے گی، پیر گواہی دیں گے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، سارے اعضاء بولیں گے، تو دوسرا گواہ کون سا ہوا؟ اعضاء و جوارح، تیسرا گواہ کون ہے؟ فرشتے، سب چیز لکھ رہے ہیں، اور چوتھا گواہ کیا ہے؟ صحیفے، جس میں وہ لکھ رہے ہیں، چار گواہ ہوں گے گناہ کرنے، وہ سب قیامت کے دن بولیں گے اس نے یہ 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 گناہ، آدمی جھٹلا نہیں سکے، کتنوں کو جھٹلائے گا، تو ایک گواہ کو جھٹلا دے گا، دوسرے گواہ کو جھٹلا، چار گواہ ہوں گے چار، لیکن جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ سے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کی تین شرائط بتاتا رہتا ہوں، کہ ایک یہ کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، یہ نہیں کہ توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفر اللہ بھی کر رہے ہیں، گناہ میں مبتلا بھی، یہ نہیں، گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، چاہے کتنا تقاضا ہو، مجبور کرے اپنے آپ کو کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے، دوسری شرط ہے ندامت پیدا ہو جانا، اصل میں توبہ نام ہی ندامت کا، ندامت پیدا ہوئی سمجھو وہ مالک کریم معاف کر لیتا، بہت بڑا مالک ہے، بہت بڑا داتا ہے، بہت معاف کرنے والا، انہ کان غفارا، غفور الرحیم ہے کہیں پر اور کہیں غفارا، ارے بہت ہی بچنے والا ہے، بہت ہی بچنے والا ہے، تم اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، ذرا دو آنسو بہاؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح ہم سے، مانگو تو صحیح، ہم تو مانگتے کہ نہیں، کہتے ہم اسی عیش و عشرت میں مزہ ہے، حرام کاریوں میں ہمیں مزہ ہے، گناہوں میں مزہ ہے، ہمیں اللہ کی طرف نہیں آنا، تو تم نے نہیں آنا تو مت آؤ، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے، پھر پکڑے جاؤ گے، پھر لائے جاؤ گے، خدا نخواستہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، مت داڑھی رکھو تم، گناہ کبیرہ کرتے رہو، کب تک کرو گے، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے، کس کے سامنے لائے جاؤ گے، ظالم تم سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، وہاں سامنا ہوگا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھ لیا کہ میری شکل میں کیا خرابی نظر آئی تھی، جو ظالم تو نے میرے جیسی شکل نہیں بنائی، تم نے ان جاہلوں اور کافروں کی نقل میں داڑھی مونتا ہے، مشرکوں کی نقل میں داڑھی مونتا تھا، میری شکل میں کیا خرابی تھی، اللہ نے تجھے ایمان دیا تھا، کلمے کی دولت سے نوازا تھا، کیا تجھے خرابی پیش آئی تھی، کیا مصیبت آئی تھی تجھ پہ کہ تم نے جو ہے وہ میرے جیسی داڑھی نہیں رکھی، میرا حکم تھا وفر اللہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لینا یا اس طرح سے مونڈ لینا، یہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمان ایک مٹھی داڑھی رکھے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور تھوڑی کے نیچے سے بھی، اپنی ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کا منڈانے والا اور کترانے والا حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اور جس کے داڑھی ایک مٹھی ارادتاً نہیں ہے کاٹتا ہے، 24 گھنٹے گناہگار لکھا جاتا ہے، سو رہا ہے گناہ کی حالت میں سو رہا ہے، کھا رہا ہے کھانے کی حالت میں گناہ کر رہا ہے، گناہ کی حالت لکھی جا رہی ہے، ہنس رہا ہے رو رہا ہے جس حالت میں بھی ہے گناہگار لکھا جائے، کس کے لیے ہم داڑھی مڈاتے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اور رسول کو ہم خوش کیوں نہیں کرتے؟ جن سے ہمیں واسطہ پڑنا ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا زندگی دینے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم ان مٹی کے کھلونوں پر جو قبروں میں جانے والے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کی ملامت سے ہم ڈرتے ہیں؟ میرے حضرت فرماتے تھے کہ 1000 بندر جنگل میں مل گئے، 1000 لومڑیاں بھی ہیں، 1000 گیدڑ بھی ہیں، وہ کہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہم کہتے ہیں تم داڑھی منڈاؤ، ہم اکثریت میں، ہماری بات مانو. ادھر سے شیر آ گیا، وہ کہتا ہے میری بات مانو، خبردار جو داڑھی موڑی، کیا کرو گے پھر؟ اکثریت کو دیکھو گے یا اس اکیلے کو دیکھو گے؟ تو فرمایا کہ شیر سے ڈرتے ہو، خالق شیر سے نہیں ڈرتے ظالم، تم موت سے اتنی بے خبر ہو کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، تو انجام کیا ہوگا؟ ایک دن قبر میں پڑے ہوگے، پھر زندہ ہو کے واپس نہیں آؤ گے، پھر داڑھی رکھنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا اصغر صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں، ان سے پیارا کوئی نہیں، اللہ فرشتے بھی نہیں، کوئی مخلوق نہیں، بعد از خدا بزرگ تو، ایک قصہ مختصر. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیارا کوئی اپنے پیارے کو کوئی بری چیز سے دے، بری چیز دیتا، بتائیے. داڑھی میں مرد کی زینت ہے، فرشتوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، سبحان اللہ دی، کہ جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا اور عورتوں کو چوٹیوں سے مزین. کیا عورتیں چوٹیاں کٹوا رہی ہیں، مرد داڑیاں کٹوا رہے ہیں؟ تو ذرا ہم سوچے تو صحیح، مراقبہ تو کرو ذرا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، قدم تو ہمارے قبر کی طرف چل رہے ہیں اور نظر ہماری کہاں ہے؟ سوئے دنیا، بھٹکے ہوئے دنیا میں، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ اور فرمایا کہ عشق بتا میں اسعد، کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. تم عشق مجازی میں مبتلا ہو، تم نامحرموں کو تاک رہے ہو، نامحرموں سے بے تکلفیاں کر رہے ہو، خوش گپیاں کر رہے ہو، اور ہے کیا تم جنت کی خوابگاہیں دوزخ میں ڈھونڈ رہے ہو؟ دوزخ میں تمہیں جنت ملے گی؟ دنیا اس کی دوزخ بنا دی جاتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بدشودی، اگر تم ایک بھی گناہ میں مبتلا ہو، تم بدنگاہی میں مبتلا ہو، ہم جو دوزخ ہم عذاب سرمدی، پھر تمہیں دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، دوزخ تمہاری خود ذات دوزخ بن جائے گی، تمہیں کہ جانا نہیں پڑے گا دوزخ میں جلنے کے لیے، تمہاری ذات جل رہی ہوگی دوزخ کی طرح. اسی لیے بدنگاہی سے حضرت نے اتنا ڈرایا ہے، بدنگاہی ایسی ظلمت ہے، اور داڑھی مونڈنا حرام ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا منڈانا اور ایک چاول برابر بھی پکڑنا بھائی، یہ دیکھو دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو پوری، شیر کی طرح شیر بنو، گیدڑ مت بنو، بندر لومڑی مت بنو، شیر بنو، یہ دیکھو ایک مٹھی ہو، بائیں سے بھی ایک مٹھی ہو، اپنی مٹھی ہو، بچے کی مٹھی نہ ہو، حجام کے بچے. لوگ حرکتیں یعنی ہیلے کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم نے تو مٹھی داڑھی رکھی تھی لیکن معلوم ہوا کہ حجام کے بچے نے داڑھی بنائی تھی، بچے بھی تو کام کرتے ہیں نا جی. اور یہ تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہو، یہاں سے مت پکڑو، یہاں سے پکڑو داڑھی، پھر اس کے بعد کاٹو جو فاضل. تو داڑھی کم اٹھانا اور ایک مٹھی سے ایک چاول بھی کم کترانا حرام. چاروں اماموں کا اس میں اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ الٹی سیدھی باتیں مشہور کر دی ہیں کہ داڑھی دور سے نظر آ جائے وہ کافی ہے، یہ کس نے کون سی کتاب میں لکھا ہے ذرا ہمیں لا کے تو بتاؤ بھائی، کوئی قرآن پاک میں ہو، کوئی حدیث پاک میں ہو، کوئی فقہ کی کتاب میں مولانا لکھا ہے کہ یہاں آپ لوگ درسیات کرتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے کہ دور سے داڑھی نظر آ جائے، دیکھو ان کی ایک مٹھی داڑھی، ان کی ایک مٹھی داڑھی، یہاں ماشاءاللہ جو غیر عالم بیٹھے ہیں ان کی بھی ایک مٹھی داڑھی ہے الحمدللہ. یہ بزرگوں کی صحبت سے یہ انعام ملتا ہے کہ حوصلہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی شیر بن جاتا ہے، آدمی شیروں کی طرح دھاڑتا ہے. ایک شیر ہمارا یہ بیٹھا ہوا ہے درمیان میں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی اور یہ بھی، تو یہ جمعرات کو آتے ہیں اور الحمدللہ خود ہی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو جو معلوم ہوتی ہیں اس پہ ہی عمل کرتے ہیں. ایک دن ہم نے ان کو بتایا مرغی کے انڈے کا، کہ مرغی کے انڈے دھو کر استعمال کرنے چاہیے، تو یہ بھی تعجب کرنے لگے کہ اس میں کیا دھونے والی صاف ستھرا تو ہے, مگر فرمایا ہمارے حضرت نے کہ کہاں سے نکلتے ہیں, اس کو دھو کے رکھنا چاہیے, دھو کے استعمال کرو. اتنا خوش ہوئے یہ کہنے لگے اب آج سے جو ہے گھر میں اسی طرح سے کام ہوگا. تو بزرگوں سے حوصلہ ملتا ہے, ہمت ملتی ہے, اپنا کمال نہیں سمجھو, ہمیشہ اپنے شہر کی طرف منسوخ کرو. جو اچھائی اور نیکی مل جائے پھر اپنے شیخ کی برکت ہوتی ہے, ان کی نسبت اور تعلق کی اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ ہمت عطا فرماتے ہیں. ہاں, اپنے آپ کو اپنا کمال مت سمجھنا, ہمیشہ اپنے شیخ کا کمال سمجھنا کہ میرے شیخ سے یہ چیز مجھے ملی, اس کا مشکور رہنا اللہ کا مشکور رہنا, اس کا احسان مند رہنا اللہ کا احسان مند رہنا. ہاں, یہ بات جو شروع میں بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گئی الحمدللہ. فرمایا کہ منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا راہبر بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے, یہ بتا رہا تھا. الحمدللہ وہ بات یاد آ گئی, ورنہ رات کو میری نیند اڑ جاتی ہے اگر میں یہاں سے جانے کے بعد وہ بات یاد آ جاتی ہے, پھر رات میرے گھر والے گواہ ہیں میری نیند نہیں آتی مجھے, یہ بات رہ گئی بتانے سے. یوں تو ویسے ہی بیان میں بہت غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن ایسی بات پہ مجھے میری نیند اڑ جاتی ہے, یہ رہ گیا وہ رہ گیا. فرمایا کہ منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا راہبر اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. تو جتنی اہمیت راہبر کو دو گے, جتنا ادب راہبر کا کرو گے, اتنا ہی زیادہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت اس کے دل میں. جتنی محبت اپنے شیخ سے کرو گے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ہو. جتنی شیخ کی محبت ہوگی اتنی ہی اللہ کی محبت ہوگی, جتنی شیخ کی عظمت ہوگی اتنی اللہ کی عظمت ہوگی. فرمایا کہ شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کے تمام مقامات کی کنجی ہے, اللہ کے راستے کے تمام مقامات. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ یہ مقامات کو طے کرے گا اللہ کی طرف. اور فرمایا کہ کنجی کے دندانے جتنے تیز ہوتے ہیں, کنجی جتنی تازی بنی ہوئی ہوتی ہے صاف ستھری, اتنی جلدی تالا کھلتا ہے کہ نہیں. اور کسی پٹی کنجی ہوتی ہے اس ایسے ایسے کرتے رہو پھر کہیں جا کے ٹک کر کے, کبھی کھلتا ہے کبھی ٹوٹی جاتا ہے. تو کسی پٹی کنجی مت بنو, اپنے شہر سے محبت کرو اور اپنے شہر سے کی محبت مانگو, اپنے شہر کی محبت مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, اللہم انی اسلک حبت, اے اللہ مجھے, میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحب, اور جو آپ سے محبت رکھتے ہیں وہ کبھی محبت کا میں سوال, ان سے بھی مجھے محبت چاہیے, اللہ والوں کی محبت مجھے چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقرب الی حبک, اور اس عمل کی بھی محبت میں مانگتا ہوں کہ جو وہ عمل آپ کے قریب کر, آپ کی محبت کے قریب کر دے, آپ کی محبت کا حصول کے جو اعمال ہے, جو باتیں آپ کو پسند ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات, کہاں سے کہاں بات چلے گی. فرمایا کہ منزل جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا راہبر بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے, اس کے ساتھ اسی طرح رہو جیسے بہت قیمتی آدمی کے ساتھ رہتے. اس کی اگر اس سے استغنا برتا الگ تھلگ کرے بیگانوں کی طرح, الگ تھلگ بیٹھے ہیں بیگانوں کی طرح, پھر یہ وہ دربار نہیں ہے, یہاں کچھ نہیں ملے گا, پھر وہاں جاؤ جہاں کچھ تمہیں توقع, تمہیں مال کی توقع ہے وہاں جاؤ, تمہیں اپنی کچھ حیثیت جتانی ہے تم دوسری جگہ جاؤ, وہاں جتاؤ اپنی علمیت. یہاں آنا ہے تو اپنے نفس کو مٹا کے آؤ, یہی شعر سامنے رکھو کہ ہے یہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. اگر میں کچھ اپنے آپ کو سمجھوں تو کیا ہوگا کہ اللہ کے دربار میں میری قیمت گر جائے, کیونکہ یہاں اللہ لینے آئے ہو, شیخ لینے نہیں آئے ہو. شیخ تمہیں تمہارے مال نہیں چاہتا, شیخ تمہاری جیب دبانا نہیں چاہتا, شیخ اپنے پیر دبوانا بھی نہیں چاہتا, شیخ تم سے حدیے نذرانے بھی نہیں مانگتا ہے. شیخ تو یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ نے دولت دی ہے, بزرگوں کی نیک گمانی ہے, اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی یہ فائدہ پہنچ جائے, تعلیمات میرے شیخ کی پہنچ جائے, دین پر آ جائے عمر. بس اگر کچھ جتلانا ہے آپ کو کہ ہم کچھ ہیں, تو آپ جاؤ ایسی جگہ جہاں آپ اپنی حیثیت جتلانے لگے. جہاں آنا ہے تو بھائی اپنے نفس کو مٹا کر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو, اور اگر شیخ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کا فطور سمجھو. فرمایا کہ شیخ اس طرح ہوتا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھا ہوا کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پہ, وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جو ہوتا ہے دوسری طرف دیکھ کے بتا دیتا ہے کیا ہے, اور ہم یہاں نیچے کھڑے ہمیں معلوم ہے پہاڑ کے پیچھے کیا ہے. تو یوں سمجھو کہ شیخ اب اس مقام پر ہے کہ ہماری اس مقام سے ہماری نظر نہیں, ہماری نظر اوپر وہاں سے نہیں پڑ سکتی, ہم تو نیچے ہیں. شیخ جس مقام سے دیکھ رہا ہے ہم اس مقام سے نہیں دیکھ رہے ہیں, نیچے ہیں شیخ, اوپر ہے چوٹی پر. بات سمجھ میں نہ آئے, یعنی سمجھ میں آنے سے مراد یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی دوبارہ سمجھ لو, تین بار سمجھ لو, پوچھ لو, سو بار سمجھ لو, لیکن یہاں سمجھ میں آنے سے مراد عقل میں نہیں آ رہی, ماننا نہیں چاہ رہے, یا شیخ کو اطلاع نہیں کرنا چاہ رہے کہ اگر بتا دیا شیخ جو بات بتائے گا ہمیں معلوم ہے, پھر ہم تو شیخ کو معلوم نہیں ہے, ہم تو یہ ہمارے حالات کچھ اور ہیں, شیخ کو نہیں معلوم, پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا. جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے, جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے, کیوں آپ اہل دل کی مجلس میں آئی, کیوں آپ اہل دل کی مجلس میں آئی, فنائے رائے چاہیے یہاں, اپنے حالات کی اطلاع ہو, یہ نہیں کہ گھومو کی طرح بیٹھے ہیں آئے بیان سنا چلے گئے, نہ یہ حالات کی اطلاع ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, نہ یہ حالات کی اطلاع ہے کہ بد نگاہی سے بچ رہے ہیں نہیں بچ رہے, نہ یہ حالات کی اطلاع ہے کہ ذکر و تلاوت ہو رہی نہیں ہو رہی, نہ یہ حالات کی اطلاع ہے کہ نماز صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, جھوٹ میں مبتلا ہے, غیبت میں مبتلا ہے, بیوی پہ غصے ظلم کے اوپر مبتلا ہے, کوئی اطلاع نہیں. اپنی اچھائیوں کی اطلاع ہے کہ ہمیں فلاں خواب نظر آ گیا, فلاں یہ چیز ہو گئی, فلاں ہم نے یہ کیا یہ کیا, ابھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ظاہر شیخ کو اس کو غلط تو نہیں کہے گا, لیکن اپنی برائیوں سے ضرب نظر, سنتوں پر عمل ہے کہ نہیں کچھ پتہ نہیں, کیا وجہ ہے کہ دوسروں کے عیوب پر نظر ہے, اپنے عیبوں پہ نظر نہیں, اپنے عیبوں پہ نظر نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے تم نے فلاں فلاں میں کیا عیب دیکھا تھا ذرا بتلاؤ, اسے سزا دیں گی, پٹائی کر دیں گی, اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا, فلاں فلاں عیب تھا, خدا نخواستہ تکبر ہے, حسد ہے, عجب ہے, کتنی بیماریاں ہیں دل کی, بیجا غصہ ہے, حرام غصہ ہے, بیویوں پر ظلم ہے, پٹائی ہے بیویوں پر, طعنے بازی ہے بیویوں پر, اور طرح طرح سے اس کا دل توڑتے ہیں, کوئی اطلاع نہیں. بھائی اگر بیوی کو شکایت ہے تو شکایت شیخ کو لکھو کہ بھائی ہماری گھر والی کو یہ شکایت ہے, لیکن اپنی بھی صفائی پیش کر دو کہ ہم اس وجہ سے یہ کرتے ہیں مگر ہماری گھر والی کو شکایت ہے. اب شیخ تجزیہ کر دے گا کہ تم غلط ہو یا تمہاری گھر والی غلط ہو, بات صاف ہو گئی, شیخ کو نہ تمہاری گھر والی سے کوئی دشمنی ہے نہ تم سے کوئی دشمنی ہے, شیخ فیصلہ کر دے گا اللہ کی مدد سے, اللہ کی مدد سے بتا دے گا کہ بھائی غلطی تمہاری ہے, تم اپنے آپ کو بتاؤ, ورنہ اس کی غلطی ہوگی, کہہ دے گا بھائی تم ٹھیک ہو اور اس کو ایسے ایسے بتا دو, یہ علاج کرو, علاج بتلا دے گا. تو بیجا غصہ ہے, ظلم و زیادتی ہے, گالیاں بک رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, مال مار رہے ہیں لوگوں کو, بجلی کی چوریاں کر رہے ہیں, دس دھندے کر رہے ہیں, لیکن اطلاع نہیں. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا رہ رو خیال خام, کیا تمہیں شیخ اپنے کندھوں پہ بٹھا کر لے جائے گا, کوئی سراب پار کر جائے گا, جیسے وہ پیر آیا تھا اس نے کہا کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ مرید کے پاس دو چار پلاٹ ہیں, تو مرید نے بھی کہا کہ پیر صاحب ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے, سوچ رہے ہیں کہ آپ کو پلاٹ الاٹ کر دوں, پیر صاحب کو اور کیا چاہیے تھا, وہ تو اچھل پڑے, اچھے ٹھیک ہے فوراً دکھاؤ, ہم تمہیں پل صراط پار کرا دیں گے, اس کا دعویٰ تھا کہ ہم سے تعلق کر لو پل صراط تم کو پار کرا دیں گے. دیکھا بھائی اچھی بات ہے, چلو اس کو ایک پلاٹ ہم الاٹ کر دیتے ہیں, دیکھا ایک پلاٹ ہے ہمارے پاس وہ آپ لے لو, دیکھا دے دو, چلیے آپ کو دکھاتے ہیں. راستے میں بارش تھی اور کیچڑ ہو گئی تھی, اور کھیتوں کے اندر منڈیرے ہوتی ہیں جس پہ چلتے ہیں درمیان میں, تو وہ اس پہ کیچڑ تھی, اس پہ چلنے لگا آگے آگے کھیت والا زمین والا, اور پیچھے پیچھے پیر صاحب لالچی چلے جا رہے ہیں, اچانک کیچڑ کی وجہ سے پیر صاحب کا پیر پھسل گیا, گر پڑے کیچڑ کے اندر, تو وہ پیچھے اس نے پلٹ کے دیکھا, ڈنڈا اٹھایا, ایک لاٹھی اس کو ماری, ظالم تجھ سے اتنی ایک ڈیڑھ فٹ چوڑی کنڈیر پہ چلا نہیں جا رہا, تو مجھے پل سرات پار کرائے گا. تو ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں, تو بھائی سوچ سمجھ کے چلو, اللہ سے ڈرو, ہمارے حضرت کی نصیحت یہاں لگی ہے نا, اللہ سے ہمیشہ اللہ سے ڈرو, گناہوں سے ضرور بچو, گناہوں سے ضرور بچو, خبردار اپنی نفس گناہ کراتا ہے نا, شیطان گناہ کراتا ہے. شیطان تو فرمایا کہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے. شیطان نے فرمایا حضرت نے کہ اتنا بزی ہے, بزی بزنس مین ہے, بزنس مین. اس کی شرح حضرت نے فرمائی, انگریزی کی بھی شرح ہمارے حضرت سے سنو. حالانکہ ہمارے حضرت کوئی پڑھے لکھے ایسے نہیں تھے, چار پانچ کلاسیں مڈل کی اس وقت پڑھ لی تھی. اس وقت کی مڈل بھی زیادہ تر اخلاقیات کی ہوتی تھی, فارسی زبان ہے, اردو زبان ہے, یا انگریزیات زیادہ نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد حضرت نے طب کا فن حاصل کیا, پھر اس کے بعد اللہ حضرت نے اپنی زندگی پوری اللہ پر فدا کر, شروع ہی سے فدا تھے اللہ. والد صاحب کی خواہش پر پڑھا, والد صاحب فرماتے تھے حضرت کے ہمارے کہ بھائی کچھ فن حاصل کر لو تاکہ تم کسی کے محتاج نہ رہو, محتاج نہ رہو, مانگ کر نہ کھاؤ, تم اللہ کی محبت سکھاؤ لیکن کوئی فن ایسا حاصل کر لو تاکہ تمہیں کسی کے محتاج نہ رہو. اس لیے ہمارے حضرت نے طبیہ کالج میں بھی پڑھا, فن طب کا فن حاصل کیا, بڑے حکیم تھے ہمارے حضرت الحمد للہ. تو کیا بتا رہا تھا, ہاں لیکن وہ بات حضرت سے متعلق تھی. بزنس مین کس نے بتایا ہے آپ نے, تو بزنس مین کی شرح, بزنس مین جس کی نس نس بزی ہو, بزی نس 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 بزی, ٹائم نہیں ہے, ادھر اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے, پرچون کا کام, فیکٹری کا کام, ادھر دوڑے جا رہے ہیں. تو شیطان بھی ایسا ہی بزنس مین, ادھر بہکایا ادھر بھاگا, اس کو بہکایا ادھر بھاگا, ادھر ٹائم نہیں ہے. تو شیطان تو ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے, باقی جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے وہ نفس ڈالتا ہے. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا ان نفس نہیں ان آدا ادو کا نفس کل لطیفی جمبئی, تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے, وہ کیا ہے نفس. شیطان وسوسہ ڈال کے گیا, اب نفس بار بار تقاضا کر, ان نفس لامارتم بالسوء, اب وہ برائی کا برائی کا بار بار تقاضا کر رہا ہے, دیکھ لے دیکھ لے, یہ گناہ کر لے, کوئی نہیں دیکھ رہا فلم دیکھ لے, کوئی نہیں دیکھ رہا موبائل کھول نیٹ چلا اور گندی فلمیں دیکھ لے, اور ہاتھ کو استعمال بھی کر لے, سارے کام کرا رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, اور چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. یہ خضر کا شعر. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا بات, ہاں نصیحت کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے ضرور بچو, نفس کے کہنے میں مت آؤ. اگر ایک دفعہ گناہ کر بیٹھے نفس کے کہنے سے تو اگلا تقاضا پھر ڈالے گا. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھ لے چین آ جائے گا پھر سکون سے رہو گے. ہرگز مت دیکھو, ہرگز مت شیطان کی بات مان. اللہ نے کھلا اعلان کر دیا قرآن پاک, بھائی آنکھ کھول کے سنو, ہم تو پانچ سات منٹ میں ختم کر دیں گے چلے جائیں گے. آنکھ کھول کر سنیں, حرام شیطان کا کھلا دشمن ہے تمہارا, ہے نا, قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کھلا دشمن. تو بار بار تقاضا, اب جو اس نے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھ لے تو سکون ہو جائے گا, کیا اتنے طرح کرے ہوتے ہیں, ایک دفعہ دیکھ لو سکون آ جائے, ہرگز سکون نہیں آئے گا. دیکھنے کے بعد پھر تقاضا اس سے شدید ہوگا, پھر دیکھ لیا پھر اس سے زیادہ شدید تقاضا ہوگا, حتیٰ کہ شیطان منہ کالا کروا دے. پہلی دفعہ میں اس کو منع کر دوں, نہیں دیکھیں, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اعلان کر دو, ہتوڑا مار دو اس کے اوپر, ورنہ تم پر ہتوڑے پڑیں گے. ہمارے حضرت کا شعر ہے, ہتوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے, بچاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹ. تم نے عشق مجازی کیا, حسینوں کے پیچھے بھاگے, ننگی فلمیں دیکھی, ایک سے ایک دیکھی, اور پھر کیا ہوا کہ رات بھر ہتوڑے پڑے, دماغ میں کھوٹے پڑے اور ہتوڑے دل پہ پڑے. ہتوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹ. اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ گناہوں سے ڈرو, کیونکہ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اسی طرح کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو, اس لیے کہ کوئی ایک نیکی بھی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. یہ فرمایا گناہوں سے ضرور بچو, ناممکن کر دکھاؤ کہ نہیں گناہ ہم نہیں کریں گے, جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. گناہوں سے ضرور بچو, اللہ سے محبت کرو, اللہ ہی سے محبت کرو, سوا اللہ کے خدا کی قسم کوئی محبت کرنے کے لائق نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچے سے بھی محبت نفرت کرنا شروع کر دے, نہیں. بیوی کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے, وہ اللہ ہی کی بندی ہے, اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس سے ہماری بندی سے محبت کرو. لہٰذا بیوی کی محبت غیر اللہ نہیں, اولاد کی محبت غیر اللہ نہیں ہے, مال کی بھی محبت جائز ہے. کیا بات ہے میرے حضرت کے علوم کی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انہ لحب الخیر لشدید, جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر مال کی محبت زیادہ ہے شدید ہے, لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ شدید محبت ہے تو ہم انکار کر سکتے ہیں اللہ کی بات کا؟ تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت شدید بھی جائز ہے, لیکن اشد محبت اللہ کی, اس سے بھی بڑھ کر محبت اللہ کی ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن جو لوگ ہم پر ایمان لائے ان سے اشد محبت کرتے ہیں, جان دینے کو تیار ہیں فوراً, ہم داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہیں, ہم نگاہ کی حفاظت کو تیار نہیں ہیں, ہم ابھی چچا میاں بنے ہوئے ہیں, چچا میاں بننے کی فکر میں ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بزرگ رہتے تھے, وہ انہوں نے قصہ بتایا کہ ایک دفعہ میں بس میں جا رہا تھا تو ایک بڑے میاں مجھ سے زیادہ عمر کے, وہ داڑھی والے تھے, یہ ہمارے حضرت کے ساتھ رہتے تھے, دیکھا کہ ایک بڑی عمر کے آدمی تھے داڑھی مونڈے ہوئے کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی سیٹ میں جگہ نہیں تھی. تو کالج کے لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے, اچانک ان کی نظر ان بزرگ پہ پڑی, انہوں نے کہا یہ حضرت آپ یہاں سیٹ پہ بیٹھ جائیے. تو وہ بڑے میاں جو تھے دیکھ کر جل گئے, کہنے لگے میں ان سے زیادہ بڈھا ہوں, زیادہ عمر کا ہوں, آپ کو مجھے بیٹھانا چاہیے تھا. تو لڑکوں نے کیا جواب دیا کہ آپ تو ایسے ہی چچا نیاں معلوم ہو رہے ہیں, آپ تو چچا نیاں معلوم ہو رہے ہیں, بزرگ بڑے تو یہ ہیں تو چچا نیاں بن رہے ہیں, چچا نیاں قدم ابھی قبر میں لٹکے ہوئے ہیں پیر, اور چچا میاں نے بننے کی فکر ہے. اکبر الہ آبادی رحمتہ اللہ علیہ بڑے بزرگ شاعر تھے, مزاحیہ شاعر بھی تھے, اور انہوں نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ خضاب لگا رہے ہیں, خضاب لگا رہے ہیں چن چن کے بال دیکھ دیکھ کے شیشے میں گھر گھر کے. تو انہوں نے ایک شعر کہا کہ مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. ہاں لاکھ تم جوان بن لو لیکن جوانی آئے گی نہیں, پھر دو تین روز کے بعد یہ بال جب جڑیں نکلتی ہیں سارا پول کھول دیتی ہیں. اب یا تو روز کھڑے ہوئے شیشے کے آگے روز کالا کر رہے ہیں, کیا فائدہ؟ کالا خضاب لگانا تو حرام ہے, مرد کے لیے کالا خضاب لگانا سر میں داڑھی میں یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کالا خضاب لگائے گا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا. مہندی لگا لو اگر آپ کو زیادہ شرم آتی ہے, حالانکہ سفید بال تو نعمت ہے یار, اللہ تعالیٰ حیا کریں گے سفید بال والے سے. ایک جوان اللہ والے کا انتقال ہونے لگا, تھے ذرا مزاحیہ طبیعت کے, لیکن بازے ہوتے ہیں اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں کبا کے, کچھ نظر آتے ہیں کچھ, اوپر سے ہنستے بولتے رہتے ہیں اندر سے بڑے اللہ والے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بازے. تو انتقال ہونے لگا, جوان تھے لیکن اللہ والے تھے. تو مرتے مرتے انہوں نے کہا کہ بھائی جب میرا انتقال ہو جائے میری داڑھی پہ آٹا لگا دینا آٹا. لوگوں نے کہا عجیب مسخرہ ہے, مر رہا ہے پھر بھی مسخرے نہیں چھوڑتا. بہرحال جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی چلو اس کی نصیحت تھی وصیت تھی, لگا دیتے ہیں آٹا. جب آٹا لگا کے دفن کر دیا تو رات کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے سفید بال کی جو ہے لاج رکھ کے ان کی بخشش ہو. تو سفید بال تو نعمت ہے یار اگر, لیکن پھر بھی چلو کچھ مصلحتیں ہیں, کسی مصلحت سے آدمی لگا لیتا ہے جائز ہے, اور بعض صورتوں میں حسن بھی لگا لینا چاہیے مگر اپنے مرشد سے. یہی تو بات ہے نا, ایک تو مرشد سے تعلق نہیں کرتے, کوئی رہنما نہیں پکڑتے, اور رہنما ملتا ہے تو اس سے اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں, شرماتے ہیں بتاتے ہوئے. تو لاکھوں بار بتا دیا کہ بھائی شیخ وہ شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں تو کسی مرید کے کسی گناہ میں ابتلا سے اس کو حقیر جانے وہ شیخ بنانے کے لائق. ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اپنا مرض بتاتے ہو یا شرماتے ہو؟ کیسے سے کیسا بھی مرض ہو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں, اور ڈاکٹر مریض کو حقیر سمجھتا ہے کوئی؟ بھائی آئیے السلام علیکم یہ لیجئے دوا, یہ مرض ہے اچھا یہ دوا لیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگلی دفعہ جاتا ہے الحمدللہ تین دن دوا کھائی فائدہ ہوا الحمدللہ, ڈاکٹر بھی خوش آپ بھی خوش. یہی حال جو ہے وہ اللہ والوں کا ہوتا ہے, کوئی مرض بتلاتا ہے تو اس کو حقیر تھوڑی جانتے ہیں, اور سارے بازار اس کو رسوا تھوڑی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فلاں گناہ میں ابتلا تھے ہم نے ان کو ہمارے پاس آئے تھے. کبھی سنا کسی اللہ والے سے کہ وہ کسی کو ذلیل کر رہا ہو، بڑی مجلس میں کہہ رہا ہو کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہو رہی تھی، دو آدمی بدنگاہی کر کے مجلس میں آئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیا کے پیکر تھے ان کو نہیں فرمایا، پہچان گئے کیونکہ آنکھوں سے زنا ٹپک رہا تھا، پہچان گئے، لیکن بھری مجلس میں ان کو رسوا نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، یہ اس قوم کا کیا حال ہوگا، قوم دو آدمی دیکھے لیکن اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا۔ یہ تو ایک نصیحت کا خطاب عام ہے، کسی کو کیا معلوم کون ہے، یہ بھی بضرورت شاید کرتا ہے، ہر وقت نہیں کرتا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اپنے اپنا کوئی رابر پکڑو، دیر مت کرو، دیر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ والے بنائے ہوئے، اپنی اپنی کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے، ان کو پکڑو، پہچانو، پکڑو۔ اگر دھوکہ کھا بھی گئے تو بھائی پھر دوسرے کو پکڑ لو۔ لوگ کہتے ہیں جہاں جاؤ وہ جس کو دیکھو وہ مادہ نظر آتی ہے، جہاں جاؤ تو کہیں پیسے کا معاملہ، کہیں نظرانوں کا معاملہ، کہیں حلوے مانڈے کا معاملہ، کہیں بکرے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ تو بھائی تم دوسرے کو پکڑ، دنیا کے لیے کتنے دھوکے کھا لیتے ہیں، پھر کیا دنیا چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے دھوکہ کھایا دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ والا سمجھ کے آپ نے تعلق کیا اور وہ نہیں نکلا اللہ والا، معلوم ہو گیا کہ خلاف سنت خلاف شریعت کام کرتا ہے، یا یہ لالچی آدمی ہے، دنیا کا لالچی ہے، تو بھائی دوسرے کو پکڑ لو، کون منع کر، یا اگر فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے آدمی کے پاس چلے جاؤ، کوئی گناہ نہیں۔ ایک مرشد سے اللہ کے لیے تعلق کیا، اللہ والا تھا وہ، لیکن اس سے مناسبت پیدا نہ ہو سکی، فائدہ نہ ہو سکا، تو دوسرے کو پکڑ لو، کوئی گناہ نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ وہ بھی اگر اللہ والا ہوگا تو آپ کو بلائے گا نہیں کہ میرے پاس ہی آؤ، کہیں اور مت جانا، اگر اللہ والا ہوگا آواز نہیں دے گا آپ، وہ خوش ہوگا کہ یا اللہ ایک فرد ضائع ہونے سے بچ گیا، میرے پاس آتا تھا اس کو فائدہ نہیں تھا بیچارہ، مروت میں میرے ہی پاس آتا تھا، لیکن دیکھے گا کہ وہ فلاں جگہ چلا گیا، اس سے تعلق کر لیا، خوش ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے آپ کا شکر ہے کہ یہ فرد میرے پاس ضائع ہو رہا تھا، یا صحیح جگہ پہنچ گیا، مناسبت کی جگہ پہ پہنچ گیا۔ تو دیر مت کرو، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ہر وقت جو ہے ہم اپنے انجام سے قریب ہو رہے، آخرت سے قریب ہو رہے، یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نہیں آئے دوست، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہماری عارضی ایک سرائے ہے، سرائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کن فی دنیا کان کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب مانے مسافر، مسافر کی طرح رہو، ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مال بھی کماؤ، لیکن دل نہ لگاؤ، دل مت لگاؤ اس، چھوٹ جانے والی چیز، چھوٹ جانے والی چیزوں سے دل مت لگاؤ، جو ملنے والی چیز ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، اس سے دل لگاؤ، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگا، اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا نفع عطا فرمائے، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور ہم سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے دل کی اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دے، بصیرت عطا فرما دے کہ ہم اپنے انجام پر نظر کریں، ہمیں کہاں جانا ہے، کس سے پالا پڑنا ہے، کس سے واسطہ پڑنا ہے، اور ان کی کیا کیا منشا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نصیحت پوری کروں کہ اللہ ہی سے محبت کرو، دنیائے حرام سے بیزار رہو، دنیائے حرام سے بیزار رہو، یعنی بالکل یعنی اس طرح جی نہ لگاؤ، جیسے گوبر نہیں ہوتا، گوبر دیکھو میرے حضرت، بھائی تھوڑی سی پانچ منٹ اور بات کر لوں گا، میں بھی بڑی دور سے آتا ہوں یارو، اور ایک ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہوں، اور بہت دل سے آتا ہوں، ماشاء اللہ آپ لوگ بھی بہت دل سے آتے ہیں، میرا دل لگا ہوا ہے، تو پانچ دس بیس منٹ مجھے دے دیا کرو، انشاءاللہ کل مجھے دعائیں دو گے اللہ نے چاہا میرے حضرت کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو فرمایا کہ یہ بھینسوں کا باڑہ تو آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا، یہاں قریب میں نہیں دیکھا ہو تو بھینس کالونی جا کے دیکھ لو، وہاں ایک طرف کو بھینسوں کا گوبر جمع کرتے ہیں, اس گوبر کو جا کے دیکھو اس کے اوپر ایک گرین گرین سی سبز رنگ کی تہ تہ جمی ہوئی ہوتی ہے. دیکھا ہے کبھی کسی نے سبز رنگ؟ اب دیکھ لینا. گوبر دیکھنے نہیں بھیج رہا اس نصیحت کی وجہ سے, اگر کسی کو اشکال ہو تو وہ جا کے دیکھ لے, ورنہ میں نہیں بھیج رہا ہوں کہ تم جا کے گوبر دیکھو بھینسوں کا. میں بتا رہا ہوں تجربے کی بات, کہ گوبر کے اوپر جب بہت دن پڑا رہتا ہے تو اس کے اوپر جب نمی کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر گرین گرین تہ جم جاتی ہے, کائی, اسے کائی کہہ لو, فنگس کہہ لو, انگریزی میں کچھ بھی کہہ لو, تو وہ جم جاتی ہے. دور سے دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے سر سب جو شاداب باغ ہے, گھاس ہی گھاس ہے. جب اس میں پیر رکھو تو کیا ہوتا ہے؟ گوبر. تو دنیا کی مثال یہی ہے, اس کے اس میں جو گناہ ہیں, حرام حرام لذتیں ہیں, وہ حقیقت میں گوبر ہے, حرام لذت, حلال نہیں. حلال نعمتیں جتنی چاہو اٹھاؤ, جتنی اللہ تعالیٰ دے حلال نعمت سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن حرام ایک بھی مت کرو. حرام کی مثال یہی ہے کہ اس کو گوبر سے بھی بدتر سمجھو, کہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو رہی ہے لیکن حقیقت اس کی گوبر ہے. تو فرمایا کہ حرام, دنیا حرام سے بیزار رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیسے رہو پھر؟ طریقہ بھی تو معلوم کرنا ہے, کیسے پھر رہیں کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے زندگی کو معطر کرو. معلوم ہوا کہ جو شخص خلاف سنت چلتا ہے اس کی زندگی بدبودار ہوتی ہے, جانوروں جیسی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو معطر کرو. اور آگے کیا ہے؟ مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو. بتاؤ اس میں کوئی دنیاوی بات ہے؟ کیسی پیاری اور جانور نصیحت ہے, سبحان اللہ. مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. قبروں پہ جا رہے ہیں, وہاں سجدے کر رہے ہیں, اور وہاں ان کی دعائی دے رہے ہیں, ان سے مانگ رہے ہیں, اولاد مانگ رہے ہیں. ارے وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر. پیغمبر بھی ہمارا محتاج ہے, تو تم کس سے مانگنے جا رہے ہو؟ مرنے والوں سے مانگنے جا رہے ہو؟ ہاں یہ جائز ہے کسی سچے اللہ والے کی قبر پہ جاؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے اپنے پیاروں پہ, زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی. تو مانگے تو اللہ ہی سے, وہاں جا کر ہاتھ مت اٹھاؤ, ورنہ لوگ یہی کہیں گے قبر سے مانگ رہے ہیں. دوسروں کو بدگمانی کا موقع دینا بھی گناہ ہے. وہاں جا کے دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس صاحب قبر کی برکت سے آپ ہماری فلاں فلاں دعا قبول, فلاں فلاں حاجت قبول, حاجت پوری فرما دیں. یہ تو جائز, لیکن اگر یہاں بیٹھ کے بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے, سمجھ گئے نا؟ تو مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو. اور دنیا, یہ جملہ تو مجھے دل کاٹ دیتا ہے, یقین جانو خدا کی قسم کیا جملہ ہے. اگر اس جملے کو, یہ جملہ ہمارے دل میں اتر جائے کام بن جائے گا یار. کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں ہمارے حضرت کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. مقصد زندگی دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو, اپنی فائلیں درست کر لو, نمازیں قضا ہیں ان کو پورے کر لو, زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ دے دو, کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لو, بیوی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لو اور اس کا طریقہ ہم سے پوچھ لو, اور کسی پر بھی کسی کا مال مارا ہے اس کو مال واپس دے دو یا معافی تلافی کرا دو, اور روزے رہ گئے تو روزے پورے کر لو, زکوٰۃ رہ گئی زکوٰۃ پورے کر لو, حج فرض ہو گیا تو جلدی سے حج کر لو, اور نوافل سے, تلاوت سے, اذکار سے اپنی جنت کو آباد کر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے.